السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
دہشت گردوں کے فرار کا راستہ روکنے میں معاونت کی جائے، پاکستانی وزیراعظم کا افغان صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ پاک افغان سرحد کی نگرانی بڑھا دی گئی، افغانستان میں امریکی کمانڈر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
وزیر خارجہ سشما سوراج عراق میں پھنسے بھارتی باشندوں کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے 2012 میں بن غازی کونسلیٹ پر حملے میں ملوث اہم مشتبہ فرد کو پکڑا ہے۔ اس حملے میں سفیر کرسٹوفر سٹیونز اور 3 امریکی ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری جانب عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ باکوبا شہر کے جیل خانے پر شر پسندوں کے حملے میں کم از کم 40 قیدی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان کے صدر حامد کرزئی کے ساتھ فون پر بات کی اور شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے تناظر میں افغان صدر حامد کرزئی سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ان سے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پڑوسی ملک کے صدر سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کو بند کرنے میں تعاون کے لیے کہا، تاکہ آپریشن کی وجہ سے دہشت گردوں کے فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ پاکستانی فوج نے اتوار کو قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں لڑاکا طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں سے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل پاکستانی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں بھی کہا گیا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ سرحد کو بند کر دیں تاکہ دہشت گرد فرار نہ ہو سکیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا آغاز مجبوراً کرنا پڑا۔
ہماری جو خواہش تھی کہ امن جو ہے مذاکرات کے ذریعے جو ہے قائم ہو، اس کو ہماری اور ریاست کی کمزوری سمجھا گیا۔ جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اسی وقت یہ بات جو ہے تھی بالکل عیان تھی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ملٹری ایکشن ہوگا۔ ہم سویلین قیادت کو اس آپریشن کے خاتمے کے بعد جو ہے ایک پرماننٹ سلوشن کے لیے، اس علاقے کی سیٹلمنٹ کے لیے، اس علاقے کی اکنامک امپاورمنٹ کے لیے حل تلاش کرنا پڑے گا۔
ادھر افغانستان میں تعینات اعلیٰ ترین امریکی کمانڈر نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے سرحدی علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد امریکہ نے پاک افغان سرحد کی نگرانی بڑھا دی ہے۔ جنرل جوزف ڈینفورڈ نے امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ اس فوجی آپریشن کے سلسلے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ افغان فوجی اور امریکی فورسز آپریشن کے کسی بھی طرح کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل ڈینفورڈ کا کہنا تھا کہ حکام نے پاکستانی فوج کی فضائی کارروائیوں سے بچنے کے لیے پاکستانی خاندانوں کو سرحد پار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے بقول حکام تاحال اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے خاندان تشدد سے بچنے کے لیے نقل مکانی کر کے افغانستان میں داخل ہوئے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں پولیس کی طرف سے تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری کی رہائش گاہ سے باہر حفاظتی رکاوٹیں ہٹانے کے بعد سے شروع ہونے والے قبضے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ لاہور سے افضل رحمان۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کی شکایت پر منہاج القرآن سیکرٹریٹ اور ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ کے باہر موجود رکاوٹیں ہٹانے کا آپریشن منگل کی صبح ماڈل ٹاؤن لاہور میں شروع کیا گیا تو وہاں پولیس پر فائرنگ کی گئی، جس کے جواب میں پولیس کو اقدام کرنا پڑا۔ تاہم عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ماڈل ٹاؤن لاہور کا یہ علاقہ گھنٹوں پولیس اور عوامی تحریک کے کارکنوں کے درمیان میدان جنگ بنا رہا۔ شروع میں پولیس پر پتھراؤ ہوا اور پھر پولیس نے آنسو گیس پھینکی، لاٹھی چارج کیا اور براہ راست فائرنگ بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئی ہوئیں اور بڑی تعداد میں عوامی تحریک کے کارکن زخمی بھی ہوئے۔ منگل کی سپہر پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس واقعے میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 80 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 52 شہری ہیں اور 28 پولیس والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک عدالتی کمیشن بنوا رہے ہیں۔
میں یہ بھی درخواست کروں گا عدالت عالیہ سے کہ وہ ڈیلی ہر روز اس کی کمیشن تحقیق کرے، اور اس سلسلے میں جو بھی واقعات جو ہوئے ہیں اور اگر کسی کا بھی کوئی اس میں قصور ہے جن کا بھی، وہ قوم کے سامنے آئے۔ اور میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک کہ یہ کمیشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے منگل کی سپہر ویڈیو لنک کے ذریعے کینیڈا سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد رکاوٹیں ہٹانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کارروائی کے مقاصد ان کے بقول ملک میں انتشار پیدا کر کے شمالی وزیرستان کے آپریشن کو ناکام بنانا اور عوامی تحریک کو کچلنے کا پیغام دینا ہے۔
لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بزدلانہ حرکت سے اور بکلاہٹ سے اور ریاستی دہشت گردی سے نہ میرا جذبہ سرد پڑا ہے، نہ میرے کارکنوں کا جذبہ سرد پڑا ہے، نہ پاکستان کے کروڑوں عوام کا جذبہ سرد ہوگا، نہ ان کے حوصلے پست ہوں گے، نہ یہ تحریک کچلی جا سکے گی۔ ان کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔
طاہر القادری نے اپنے کارکنوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی اور کہا کہ ان کے کارکنوں کی موت کا قصاص آئینی طریقے سے لیا جائے گا اور مسلم لیگ نون کے جو قائدین اس کارروائی کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 23 جون کو پاکستان واپسی کے اپنے اعلان پر قائم ہیں۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے منگل کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری پر الزام عائد کیا کہ وہ ملک میں انتشار اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ معاملہ رکاوٹوں کا نہیں تھا بلکہ اس علاقے کو نو گو ایریا بنایا جا رہا تھا۔ منگل کی صبح ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہونے والے اس واقعے پر ملک بھر میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکن سراپا احتجاج ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سمیت سیاسی جماعتوں اور کئی دیگر تنظیموں نے بھی منہاج القرآن سیکرٹریٹ پر کارروائی کی مذمت کی ہے اور سوگ اور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان باہمی تجارت کے امکانات روشن ہیں اور پاکستان بھارت کو غیر امتیازی مارکیٹ تک رسائی کا حق دینے پر غور کر رہا ہے۔ بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
پاکستان نے کہا ہے کہ ایک بار بھارت کے ساتھ اس کے دو طرفہ مذاکرات شروع ہو جائیں تو باہمی تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے وہ بھارت کو NDMA یعنی غیر امتیازی مارکیٹ رسائی کا حق دینے کا عمل شروع کر دے گا۔ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے یہاں نامہ نگاروں کو اس کی اطلاع دی۔ وہ عالیشان پاکستان کے نام سے یہاں 11 ستمبر سے شروع ہونے والی دوسری پاکستان لائف اسٹائل نمائش سے متعلق ایک پروگرام میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ باہمی مذاکرات شروع ہونے دیں، ہمارے دونوں وزرائے اعظم نے ملاقات کی ہے اور تمام امور پر تبادلہ خیال کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ جب وقت آئے گا تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ عبد الباسط نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام نے اپنے قائدین کو دونوں ملکوں کے مابین بہتر مفاہمت کے لیے زبردست حمایت دی ہے۔ بقول ان کے، مجھے اس بات پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اچھے دن آ رہے ہیں۔ گزشتہ سال کنٹرول لائن پر تشدد آمیز واقعات کے بڑھنے کے بعد دونوں ملکوں کے مابین باہمی تجارتی مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے۔ پاکستان نے 2012 میں بھارت کو تجارتی شعبے میں انتہائی مراعات یافتہ ملک کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا اور وہاں کی کابینہ نے اس سلسلے میں فیصلے کی توثیق کی تھی، لیکن مقررہ تاریخ گزر جانے کے باوجود وہ اندرون ملک مخالفت کی وجہ سے بھارت کو یہ درجہ نہیں دے سکا۔ بھارت نے پاکستان کو بہت پہلے یہ درجہ دے دیا ہے۔ پاکستان کو 1200 تجارتی اشیاء کی منفی لسٹ کو ختم کرنا ہے۔ دونوں ملک بار بار اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ باہمی تجارت کو فروغ دینے کے عہد کے پابند ہیں، لیکن بعض اسباب سے باہمی تجارت اس بلندی پر نہیں پہنچ پاتی جہاں دونوں ملک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے 2012 میں بنغازی کونسلیٹ پر حملے میں ملوث اہم مشتبہ فرد کو پکڑا ہے۔ اس حملے میں سفیر کرسٹوفر سٹیونز اور 3 امریکی ہلاک ہو گئے تھے۔ محکمہ دفاع نے منگل کے روز کہا کہ اسپیشل آپریشنز یونٹ نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے ساتھ مل کر احمد ابو خطالہ کو اتوار کے روز بنغازی کے نزدیک حراست میں لے لیا اور اسے لیبیا سے باہر ایک محفوظ مقام پر لے جایا گیا ہے۔ اس کی شناخت لیبیا میں دہشت گرد گروپ انصار الشریعہ کی بنغازی کی شاخ کے سینئر لیڈر کے طور پر کی گئی ہے۔ توقع ہے کہ امریکی عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں خطالہ کو پکڑنے کے لیے ایک آپریشن کی منظوری دی تھی اور اس شخص کو امریکی نظام انصاف کا مکمل طور پر سامنا کرنا پڑے گا۔ فوجی حکام نے آپریشن کی مزید تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ باکوبا شہر کے جیل خانے پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 44 قیدی ہلاک ہو گئے۔ پیر کو دیر گئے اس حملے کی خبر منگل کے روز سامنے آئی، لیکن ان اطلاعات پر اختلاف ہے کہ قیدیوں کو سیکیورٹی عہدیداروں نے ہلاک کیا یا جنگجوؤں نے۔ مردہ خانے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں کے سر اور سینے پر قریب سے گولیاں مارے جانے کے زخم تھے۔ فرانس کے خبر رساں ادارے نے وزیر اعظم نوری المالکی کے سیکیورٹی ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ باغیوں نے اس جیل پر حملہ کیا اور قیدیوں کو ہلاک کیا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ عراق میں سنی عسکریت پسند گروپوں کی کارروائیوں کے خلاف ایران کے ساتھ مل کر ایک طویل المیاد حکمت عملی تیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ عسکریت پسند گروپ ISIL عراق اور شام میں سنی آبادی کے ساتھ مل کر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
یاہو نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اوباما انتظامیہ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے اگر ایران تعمیری انداز میں مدد مہیا کر سکے۔
If Iran is prepared to do something that is going to respect the integrity and sovereignty of Iraq, at this moment I think we need to go step by step.
اگر ایران کچھ کرنے کے لیے تیار ہے تو اسے عراق کی سالمیت اور عراق کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ اس وقت میرے خیال میں ہمیں قدم بقدم آگے بڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ حالات کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ تاہم ہم وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جو عراق میں استحکام قائم کرنے، آئین اور انتخابی عمل کے لیے احترام میں مددگار ثابت ہو اور عراق میں ایک ایسی حکومت کے قیام میں مددگار ثابت ہو جو عراق کے تمام لوگوں کے مفادات کی نمائندگی کرے، نہ کہ ایک فرقے کی۔ جان کیری نے مزید کہا کہ واشنگٹن ہر اس تعمیری عمل پر غور کرنے کے لیے تیار ہے جس سے تشدد میں کمی کی جا سکے جو عراق کو متحد کرنے اور ان دہشت گرد فورسز کو ختم کرنے میں سود مند ثابت ہوں جو عراق کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ گریگ بارٹن، آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی کے سینٹر فار اسلام اینڈ دا ماڈرن ورلڈ کے کو ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے مابین مشاورت معنی خیز ثابت ہوگی۔
They can help work with Americans and others in getting the Maliki government to recognize that the solution to what's happening is as much a political solution as it is a military solution.
شاید ایران امریکیوں اور دوسروں کے ساتھ مل کر مالکی کی حکومت کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سیاسی حل اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ فوجی حل۔ ISIL کا بہت سے علاقوں پر قبضہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں کے مقامی لوگ عراق سے ناراض ہیں۔ اگر بغداد شمال مشرق میں کردوں اور بغداد کے شمال مغرب میں سنیوں کو اعتماد ملے تو ISIL کو شکست دینا ممکن ہو سکے گا۔ بارٹن کہتے ہیں کہ ISIL کا مقصد صرف بغداد پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ شام اور عراق پر مشتمل ایک اسلامی خلافت کا قیام ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹوں کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ISIL کو فنڈز مہیا کرنے والا کون ہے۔ تاہم بارٹن کہتے ہیں
There's a lot of private donations coming out of Saudi Arabia and Qatar and Kuwait and the other Gulf states.
سعودی عرب، قطر، کویت اور دیگر خلیجی ممالک سے بہت سے پرائیویٹ فنڈز آ رہے ہیں اور اس وقت ISIL کے پاس فنڈز کے لیے اپنے ہی بہت سے وسائل موجود ہیں۔ شام کے مشرق میں تیل اور گیس کے ذخائر پر ان کا قبضہ ہے۔ یہ الفاظ تھے بارٹن کے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جن ساکی نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی ایل کو مالی مدد اور تعاون شام سے مل رہا ہے اور امریکہ اس مسئلے پر عراق کے سنی ہمسایوں سے بات چیت کر رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر اوباما نے کانگریس کے مطلع کیا ہے کہ وہ امریکی مفادات کی نگرانی کے لیے عراق میں 275 فوجیوں کو تعینات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر کے اس فیصلے کے بارے میں وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لوئس رمریز کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے۔
امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ بغداد میں تعینات امریکی اہلکاروں اور امریکی سفارت خانے کو مدد اور سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے 275 فوجیوں پر مشتمل دستے کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ اس سے قبل جمعے کے روز صدر نے کہا کہ وہ عراق جنگ کے لیے امریکی فوجیوں کو واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن پیر کے روز کانگریس کو بھیجے جانے والے ایک خط میں انہوں نے اشارہ دیا کہ عراق جانے والے فوجی اہل اور مسلح ہیں اور ضرورت پڑنے پر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ مسٹر اوباما نے کیلیفورنیا سے واپسی کے بعد پیر کے روز قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات کی۔ ان کے مشیر عراق میں سنی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپشنز کی ایک فہرست پر کام کر رہے تھے جسے صدر براک اوباما کو پیش کرنا تھا۔ عراق میں سنی عسکریت پسندوں نے ملک کا زیادہ تر کنٹرول سنبھال لیا ہے اور بغداد کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ایران نے بھی عراق میں جاری تشدد سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پیر کے روز ویانا میں جوہری مذاکرات سے ہٹ کر غیر معمولی طور پر امریکی اہلکاروں نے ایرانیوں کے ساتھ ممکنہ تعاون پر بات کی۔ امریکی صدر براک اوباما کی واشنگٹن روانگی پر وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے ایران کے ساتھ فوجی تعاون پر کسی قسم کے تبادلہ خیال کو رد کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت کے ساتھ کسی بھی مذاکرات میں فوجی رابطے پر بات چیت شامل نہیں ہوگی۔ ہم ایران کے ساتھ فوجی سرگرمی کے لیے تعاون کی کسی بھی کوشش میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 170 فوجی پہلے ہی عراق میں موجود ہیں اور ضرورت پڑنے پر تقریباً 100 مزید فوجیوں کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی عراق میں وہاں کی حکومت کی اجازت سے داخل ہو رہے ہیں، جو بغداد میں امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کی سیکیورٹی میں مدد دیں گے۔ امریکی سفارت خانہ اس دوران کھلا رہے گا۔ امریکی انتظامیہ نے پیر کے روز امریکیوں کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ اس تعیناتی کا مقصد عراق میں امریکی فوجیوں کو باقاعدہ تعینات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کانگریس کو بھیجے جانے والے اپنے خط میں صدر براک اوباما نے کہا کہ یہ فوجی اس وقت تک عراق میں رہیں گے جب تک وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے عراقی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ تشدد کو ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی دھڑوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ عراق میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات کا خطرہ ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ مسٹر بان کی مون نے شام کے وزیر اعظم مالکی سے فون پر بات کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے سب کو ملا کر کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ لیڈروں پر لازم ہے کہ وہ عوام کی بات سنیں اور ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔
پولیٹیکل انسٹیبلٹی اوفن لیڈز ٹو ا بریڈنگ گراؤنڈ آف ایکسٹریمزم۔
عام طور سے سیاسی عدم استحکام سے انتہا پسندی اور دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ چنانچہ میں ایک بار پھر دنیا کے تمام لیڈروں پر زور دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کی خواہشات پر توجہ دیں، ورنہ عوامی جذبات اور شکایات سیاسی عدم استحکام کا باعث بن جائیں گے۔ مسٹر بان کی مون نے مزید کہا کہ وہ یہ پیش گوئی نہیں کرنا چاہتے کہ عراق اور شام کے غیر مستحکم حالات علاقائی جنگ کا پیش خیمہ بننے والے ہیں، تاہم اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ عراق مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔
What is important at this time is that the Iraqi government should have one.
اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ عراقی حکومت ایک ریاست کو قائم رکھے، چاہے وہ سنیوں کی ہو یا شیعوں کی یا کردوں کی۔ ان سب کو ہم آہنگ ہو کر کام کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ کی اقدار کے مطابق انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے اس طرح کی صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ عالمی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو حل کریں اور عوامی شکایات کا ازالہ کریں۔ انہوں نے بالخصوص شام کا حوالہ دیا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور اب تک اس کا کوئی سیاسی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران اور 6 عالمی طاقتوں نے جولائی کی حتمی تاریخ سے قبل کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے دوبارہ جوہری مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران کے جوہری توانائی کے پروگرام کو بند کرنا ہے۔ یہ مذاکرات منگل کے روز ویانا میں شروع ہوئے۔ گزشتہ ماہ اسی گروپ کے ساتھ مذاکرات مجوزہ معاہدے کی تفصیلات پر تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ امریکہ اور ایران کے حکام نے گزشتہ ہفتے علیحدہ ملاقاتیں کی لیکن زیادہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ کینیا کے صدر یورو کینیاتا نے صومالی عسکریت پسندوں کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ وہ اس ساحلی شہر پر حملے کے پیچھے تھا جس میں اس ہفتے 60 افراد ہلاک ہوئے۔ منگل کے روز قوم سے خطاب میں کینیا کے لیڈر نے حملوں کا الزام اندرون ملک سرگرم جنگجوؤں پر عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ پکتونی پر حملہ پہلے سے منصوبہ بنا کر کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز نے سوڈان پر الزام لگایا ہے کہ جنوبی کودوفان علاقے میں ہسپتال کے کچھ حصے کو تباہ کرنے میں ملوث ہے۔ طبی امداد فراہم کرنے والے گروپ نے جو فرانس میں ایم ایس ایف کے نام سے جانا جاتا ہے بتایا ہے کہ پیر کے روز ہسپتال پر 2 بم گرائے گئے جبکہ سوڈانی جیٹ طیاروں نے فارنڈالا گاؤں پر حملہ کیا۔ 5 افراد اس میں زخمی ہو گئے اور ایم ایس ایف کے عملے کا ایک رکن ہسپتال میں زخمی ہوا۔ بمباری سے ہسپتال کے ایمرجنسی روم، فارمیسی اور باورچی خانہ تباہ ہو گئے۔ نائجیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے مشتبہ عسکریت پسندوں نے ملک کے شمال مشرق میں ایک گاؤں پر حملہ کر کے 20 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا۔ شہر داکو کے رہائشیوں کے مطابق مسلح افراد نے گاؤں کی ایک مارکیٹ کو گھیرے میں لے کر لوگوں پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ شمال مشرق میں یہ تشدد کی تازہ کارروائی ہے۔ یہی قریبی گاؤں چیبوک سے بوکو حرام نے اپریل میں طالبات کو اغوا کیا تھا جن میں سے ابھی بھی 200 سے زائد ان کی تحویل میں ہیں۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ انہوں نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ یوکرینی روسی سرحد کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس ہفتے فیصلہ کن کارروائی کریں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان۔
برازیل میں عالمی فٹ بال کپ کے مقابلے جاری ہیں۔ ابتدائی مرحلے کے جاری مقابلوں کے بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
برازیل میں 20ویں فٹ بال عالمی کپ کے مقابلے پورے جوش و خروش سے جاری ہیں، جن میں امریکہ نے گھانا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر اس میگا ایونٹ میں فتح کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ گروپ جی کا میچ انتہائی تیز رفتاری سے شروع ہوا، جس میں پہلے ہی منٹ میں امریکی کھلاڑی کلنٹ نیمسی نے گول کر کے اپنی ٹیم کو حریف پر برتری دلا دی۔ یہ گول فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ کا 5واں تیز ترین گول تھا۔ گھانا کی طرف سے گول کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی رہی لیکن انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کھیل کے اختتام سے صرف 7 منٹ قبل گھانا کے اینڈریو ایوز نے گول کر کے میچ برابر کر دیا۔ اس موقع پر ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میچ 1-1 گول سے برابر ہی رہے، لیکن کھیل ختم ہونے سے صرف 4 منٹ قبل بروکس نے امریکہ کی طرف سے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی جو کہ آخری وقت تک برقرار رہی۔ امریکہ گزشتہ 2 عالمی کپ مقابلوں میں گھانا سے شکست کھا چکا تھا اور اس فتح کو امریکی شائقین فٹ بال نے بھرپور انداز میں سراہا اور اپنی ٹیم کی جیت کا جشن منایا۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے بھی اسٹیڈیم میں بیٹھ کر یہ میچ دیکھا۔ امریکہ اپنا اگلا گروپ میچ پرتگال کے خلاف کھیلے گا، جو اس ورلڈ کپ میں جرمنی کے خلاف میچ میں 4 گول سے شکست کھا چکا ہے۔ جرمنی نے پرتگال کے خلاف جارحانہ کھیل پیش کیا اور اس کے کھلاڑی تھامس ملر نے 3 گول کر کے اپنی ٹیم کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چوتھا گول میٹس ہیمل نے کیا۔ اس میچ کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ فٹ بال کے عالمی مقابلوں کی تاریخ میں جرمنی کا یہ 7واں میچ تھا اور اس موقع پر جرمن چانسلر آنگلا مرکل بھی اسٹیڈیم میں موجود تھیں۔ ادھر گروپ ایف کے ہونے والے ایک میچ میں ایران اور نائجیریا کا مقابلہ برابر رہا اور دونوں ٹیمیں مقررہ وقت میں کوئی بھی گول نہ کر سکیں۔ منگل کو فیفا ورلڈ کپ 2014 کے 3 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں برازیل کا مقابلہ میکسیکو سے، بیلجیم کا الجزائر سے اور روس جنوبی کوریا کے خلاف میدان میں اترے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے صدر اور ویل نون سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر رضوان تاج صاحب۔ سونے سے پہلے کون سی ایسی خوراک لینی چاہیے جس سے نیند آ سکے؟
اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ جو جن کو سلیپ کا مسئلہ ہے, نیند کا مسئلہ ہے, وہ جو اپنا شام کا جو کھانا ہے وہ تقریباً 6:30-7 بجے لے لیں, جلدی لے لیں. اور وہ کھانا جو ہے وہ آئل سے کم, تیل سے کم ہونا چاہیے, تیل اور گوشت کا استعمال اس میں کم ہونا چاہیے. اور وہ بے شک سادہ کھانا اور روٹی سالن وٹ ایور جو بھی وہ پسند کرتے ہیں وہ کھائیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں تیل کم ہونا چاہیے, ہیوی نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں مطلب چاول وغیرہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو سمپل کھانا کھائیں, فروٹ کھا لیں, سلاد کھا لیں, سالن روٹی کھا لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بہت لیٹ نہیں کھانا, بہت زیادہ نہیں کھانا, بس جتنا اتنا کھا لیں جتنا کہ پیٹ ان کا بس بھر جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر وہ دودھ کا گلاس پی لیں تو اس سے بھی کچھ حد تک نیند میں ہیلپ ہو جاتی ہے, مدد ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ایک اچھا ہے.
اور ڈاکٹر صاحب, جو سونے کا کمرہ ہے اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, وہ بھی تو میٹر کرتا ہوگا.
اس میں صرف بیڈ ہو, اس میں ریلیکس ہونے کا سپوز میوزک سسٹم ہے, یہاں تک ہو, ٹی وی اس میں نہیں ہونا چاہیے, ٹیلی فون سسٹم اس میں نہیں ہونا چاہیے, کمپیوٹر اس میں نہیں ہونا چاہیے,
ٹھیک, یعنی جتنے بھی الیکٹرانکس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے بیڈ روم میں.
اور اس میں شور سے وہ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے, یعنی شور اس کمرے میں زیادہ نہیں آنا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, سلیپ ڈس آرڈرز کے یہاں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ ہمیں سینٹرز نظر آتے ہیں, پاکستان میں ایسی کوئی سہولتیں ہیں وہاں پہ دستیاب لوگوں کے لیے؟
نہیں, ایسا بہت اسپیشلائزڈ جو کلینکس ہیں وہ نہیں ہیں, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے, ایک عام سائیکیٹرسٹ بڑی اچھی طرح اس چیز کو مینیج کر لیتا ہے, تو ایسا اس کی ضرورت نہیں ہے جس کا آپ بات کر رہے ہیں, اور وہ ابھی اویلیبل بھی نہیں ہے, اور اس کی مارکیٹ اس وقت نہیں ہے پاکستان.
بے حد شکریہ ڈاکٹر رضوان تاج صاحب آپ کا.
فلموں کے عجیب و غریب نام رکھنے کا فیشن, تفصیلات فکر و فن میں. بالی ووڈ میں جو فیشن آج کل بہت زور پکڑ رہا ہے وہ ہے عام ڈگر سے ہٹ کر عوامی محاوروں اور بول چال سے لیے گئے فلموں کے نام. شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں جنہوں نے نظم مچھلی جل کی رانی ہے یا پھر ایک نعرے کی صورت میں دم لگا کے عائشہ کے الفاظ نہ سنے ہوں. اب آپ جلد ان ناموں سے بننے والی فلمیں دیکھ سکیں گے.
میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں میرے بھیا
ککو. نام تھوڑا فنی نہیں ہے.
عام پبلک سے زیادہ رابطہ بڑھانے کے لیے ایسے ناموں کا انتخاب کیا جا رہا ہے, اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بالی ووڈ میں نت نئے تجربات کے لیے فضا سازگار ہے. سن 2014 کے ابتدائی مہینوں میں دیسی یا مزاحیہ ناموں والی فلمیں پراٹھے والی گلی, ببلو ہیپی ہے, ہنسی تو پھنسی, ٹوٹل سیاپا, او تیری اور لکی کبوتر وغیرہ آ چکی ہیں, جبکہ آنے والے 6 مہینوں میں بھی فلم بین ذرا ہٹ کے ناموں والی فلموں کا لطف اٹھا پائیں گے. ان فلموں میں فگلی, ہمپٹی شرما کی دلہنیا, کوکو ماتھر کی تو جھنڈ ہو گئی, گڈو رنگیلا, مچھلی جل کی رانی ہے, امیت سہنی کی لسٹ اور دم لگا کے عائشہ.
کیسے تجھے میں سمجھاؤں, تیرے بنا نہ جی پاؤں, تو نے نہ جانا پیار میرا, کروں میں انتظار تیرا, تو دل تو ہی جان.
فگلی گلی محلوں میں بولا جانے والا ایسا لفظ ہے جو اگلی کی طرز پر ایجاد کیا گیا ہے, جس کے معنی ہیں دیکھنے میں بدصورت یا گندا. فلم کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ انہیں یاد ہے کہ دلی میں کالج لائف کے دوران یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا تھا, جیسے ہر چیز ہی فگلی ہوتی تھی, کیا فگلی فلم ہے, کیا فگلی ڈش ہے, وغیرہ وغیرہ. رومانٹک کامیڈی فلم ہمپٹی شرما کی دلہنیا کی ہیروئن ہیں عالیہ بھٹ اور ہیرو ہیں ورن دھون. اگر آپ کو فلم کا نام دیسی نہ لگے تو کوئی بات نہیں, فلم کی اسٹوری دیسی ہے, جس میں عالیہ بھٹ کو بھارت کی لاکھوں لڑکیوں کی طرح کرینہ کپور کی فین دکھایا گیا ہے.
میں شادی کروں گی تو کرینہ والا ڈیزائنر لہنگا پہن کے کروں گی, ورنہ دولہے کو ٹاٹا بائے بائے کر دوں.
جونیئر کالج میں پارٹی دے رہے ہیں.
اوہ, 1.5 مہینے بعد نا میری شادی ہے.
اوہ, پارٹی اتنی لمبی نہیں چلنے والی, آج رات تک ختم ہو جائے.
گڈو رنگیلا, امید ہے کہ ارشد وارسی اور ادیتی رائے حیدری گڈو رنگیلا میں ایک ساتھ رنگ جمانے میں کامیاب رہیں گے. दम लगा के हाइशा यशराज फिल्म्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें मरकजी किरदार निभाएंगे हिट फिल्म विकी डोनर के हीरो आयुष्मान खुर्राना। मछली जल की रानी है हॉरर फिल्म है, जबकि अमित साहनी की लिस्ट शहरी पस मंजर में बनाई गई है, जिसमें वीरदास अहम किरदार अदा करेंगे।
उदय, ये घर ठीक नहीं है, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है।
आयशा, किसी भी नई जगह एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है।
I don't like this house, पापा। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर घूर के देख रहा है। उदय, उदय!
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। पाकिस्तानी फौज की शिमाली वजीरिस्तान में फौजी कार्रवाइयां जारी हैं। फौजी सराय के मुताबिक दहशतगर्दों के 6 अड्डों पर फिजाई बमबारी की गई है और गैर मुल्की दहशतगर्दों समेत 25 से जायद अफराद को हलाक कर दिया गया। इस्लामाबाद से कामरान हैदर की रिपोर्ट।
शुमाली वजीरिस्तान में अस्करीत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई बदस्तूर तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें फौज के तर्जुमान के मुताबिक लड़ाका तैयारों की बमबारी से अस्करीत पसंदों के 6 ठिकानों को तबाह और गैर मुल्कियों समेत 25 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया। इसके साथ साथ नवाज शरीफ इंतजामिया का कहना है कि अस्करीत पसंदी तर्क करने वाले जंगजुओं से अब भी गैर अस्करी तरीकों से पेश आने की गुंजाइश मौजूद है। वजीर आजम ने पार्लियामान से खिताब में भी ऐलान किया था कि ऐसे लोगों के लिए कबायली इलाकों में खसूसी मराकज कायम किए जाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका से मंगल को गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम के खसूसी मुआवन बराए कौमी उमूर इरफान सदीकी ने बताया कि इन मराकज में उनको पनाह और दीगर रोजमर्रा की सहूलतें मुहैया की जाएंगी। उनका कहना था कि इससे ये बात वाजे हो जानी चाहिए कि हुकूमत सिर्फ ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती, बल्कि फौजी कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ है जो कि इरफान सदीकी के मुताबिक दूसरी जबान नहीं समझते।
गुज़श्ता चंद दिनों में खुद तालिबान के अंदर बहुत सी दरारें पड़ी हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप ने भी अलहदगी का ऐलान किया है, तो जाहिर है कि वो इस जंग में उनके दस्तों बाजू नहीं है। और भी कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो बज़ाहिर इस तालिबान की शूरा का हिस्सा हैं, लेकिन वो उनसे इख्तलाफ रखते हैं और इस तरह की जंग आजमाई के खिलाफ है। फुट सोल्जर्स आ जाएं, कायदीन आ जाएं और आके वहाँ जो भी हमारे अस्करी जिम्मेदार होंगे उनसे राब्ता कर सकते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से राब्ता कर सकते हैं।
पिशावर के कोर हेडक्वार्टर्स में पीर को ज़र्बे अज़्ज़ नामी ऑपरेशन की ब्रीफिंग के दौरान फौज के सरबरा जनरल राहिल शरीफ ने जोर दिया था कि अफगान सरहद पर वाकया शुमाली वजीरिस्तान में कायम पनागाहों में किसी इम्तियाज के बगैर दहशतगर्दों को खत्म किया जाए। इरफान सिद्दीकी ने इन इम्कानात को रद्द किया कि दहशतगर्दी तर्क करने वाले जंगजू इन मराकज में आने के कुछ अरसे के बाद दोबारा अस्कर पसंदी का रास्ता अपना सकते हैं।
महदूद सतह का ऑपरेशन था लाल मस्जिद के हवाले से और एक वसी तर सतह पर दहशतगर्दी की तंजीमें मौजूद थी, कार्रवाइयां हो रही थी, तो उनके लिए रास्ते मौजूद थे कि वो अगर इस छोटी सतह से निकलते हैं तो बड़ी सतह में जाके जज्ब हो जाते हैं। लेकिन अब अगर बड़ी सतह के ऊपर ये इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, काविशें हो रही हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनके पास कोई और गुंजाइश भी रहेगी।
माहिरीन का कहना है कि ये मराकज खूनरेज दहशतगर्दी के पाकिस्तानी माशरे से मुअसर और फाल अंदाज में खात्मे के लिए इंतहाई जरूरी हैं। सिक्योरिटी उमूर के माहिर आमिर राणा का इस बारे में कहना था,
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या पॉलिटिकल एजेंट का जो ऑफिस है उनको इंटरोगेट करेगा, फिर उनके प्रोफाइलिंग का एक प्रोसेस होता है। अगर इसने कोई ज्यादा कोई क्राइम कमिट किए हैं, टेररिज्म के अंदर बुराए रास्ते इन्वॉल्व रहा है तो उसको तो नहीं छोड़ा जाएगा। और अमूमन ऐसे लोग सरेंडर करते भी नहीं है। जो लोग जो सरेंडर करते हैं उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरीके से इनको बिहेव करती है, रिहेबिलिटेट करती है और फिर वो जब माशरे के अंदर री इंटीग्रेट होते हैं तो वो एक काउंटर आर्गूमेंट का, काउंटर रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस आप यहाँ से आप उसको शुरू करते हैं।
फौज की तरफ से शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई हुकूमत की तालिबान से मुजाकरात की कोशिशों की नाकामी के बाद शुरू की गई, जिसकी बड़े पैमाने पर सियासी और अवामी सतह पर हिमायत की जा रही है। फौज के ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR के मुताबिक ऑपरेशन मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा है और शुमाली वजीरिस्तान के मरकजी इलाके मीरनशाह और मीर अली समेत दीगर हिस्सों में शिद्दत पसंदों की कमीनगाहों के गिर्द हिसार को मजीद मजबूत कर दिया गया है और मकामी आबादी को मुकम्मल शिनाख्त के बाद वहां से निकाला जा रहा है। ऑपरेशन शुरू करने के बाद पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से भी सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा था, ताकि फौजी कार्रवाई से फरार होने वाले अस्करीत पसंदों को सरहद पार करने से रोका जाए। कामरान हैदर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں پولیس کی طرف سے تحریک منہاج القرآن اور پاکستانی عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری کی رہائش گاہ کے باہر سے حفاظتی رکاوٹیں ہٹانے کے بعد سے شروع ہونے والے قبضے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے منگل کو الصبح ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں واقع اس رہائش گاہ کے سامنے رکاوٹیں ہٹانا شروع کی، جس کی پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے مزاحمت کی۔ پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی اور لاٹھی چارج بھی کیا، جبکہ دوسری جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ کینیڈا میں مقیم طاہر القادری نے 23 جون کو پاکستان آ کر حکومت کے خلاف احتجاج شروع کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت عراق میں پھنسے ہوئے بھارتی باشندوں کی حفاظت کا بندوبست کر رہی ہے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے رہی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
حکومت نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ سشما سوراج عراق کے جنگ زدہ شہروں تکریت اور موصل میں پھنسے بھارتی باشندوں کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور حالات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے ایک بیان میں کہا کہ صورتحال پر اعلیٰ ترجیح کی بنیاد پر توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک سے متعلق سیکرٹری انیل وادھوا نے نئی دہلی میں عراق کے سفیر احمد دیرواری سے ملاقات کی۔ بغداد میں واقع بھارتی سفارت خانہ بین الاقوامی ایجنسیوں کے رابطے میں ہے تاکہ حالات بہتر ہونے پر وہاں پھنسے بھارتی باشندوں کو نکالا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے پہلے ہی ایڈوائزری جاری کر کے بھارتی شہریوں کو گھروں میں ہی رہنے کا مشورہ دیا ہے اور یہاں لوگوں سے کہا ہے کہ وہ عراق کا غیر ضروری دورہ نہ کریں۔ حکومت کے ذرائع نے کہا کہ وہ تکریت میں بھارتی نرسوں کے رابطے میں ہیں اور انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ بھارتی حکومت کی درخواست پر انٹرنیشنل ریڈ کریسنٹ کی ٹیم نے تکریت میں 46 نرسوں سے رابطہ قائم کیا ہے اور ان کی خیر و عافیت کے سلسلے میں بھارتی ذمہ داروں کو تفصیلات بتائی ہیں۔ ان نرسوں نے مبینہ طور پر حکومت سے مدد طلب کی تھی۔ بھارتی سفارت خانہ بھی عراقی حکومت اور اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سردست نرسوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے 2012 میں بنغازی کونسلیٹ پر حملے میں ملوث اہم مشتبہ فرد کو پکڑا ہے۔ اس حملے میں سفیر کرسٹوفر سٹیونز اور 3 امریکی ہلاک ہو گئے تھے۔ محکمہ دفاع نے منگل کے روز کہا کہ اسپیشل آپریشنز یونٹ نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے ساتھ مل کر احمد ابو خطالہ کو اتوار کے روز بنغازی کے نزدیک حراست میں لے لیا ہے اور اسے لیبیا سے باہر ایک محفوظ مقام پر لے جایا گیا ہے۔ اس کی شناخت لیبیا میں دہشت گرد گروپ انصار الشریعہ کی بنغازی کی شاخ کے سینئر لیڈر کے طور پر کی گئی ہے۔ توقع ہے کہ امریکی عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں خطالہ کو پکڑنے کے لیے ایک آپریشن کی منظوری دی تھی اور اس شخص کو امریکی نظام انصاف کا مکمل طور پر سامنا کرنا پڑے گا۔ فوجی حکام نے آپریشن کی مزید تفصیلات نہیں بتائی ہیں۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاروں نے انتباہ کیا ہے کہ شام کا بحران پورے علاقے کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے 4 رکنی کمیشن نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اس حالیہ رپورٹ میں پرتشدد کارروائیوں کی نوعیت اور انسانی حقوق کی ان پامالیوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کا سامنا شام کے عوام 3 سال سے زیادہ عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ شام کے اس مقامی جنگ کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی اس تحقیقاتی کمیشن کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کا خطرناک ترین پہلو فرقہ وارانہ فسادات میں اضافہ ہے، جس کی وجہ رپورٹ کے مطابق ISIL جیسے انتہا پسند گروپوں کا غلبہ ہے۔ اس کمیشن کے ایک رکن وائٹٹ مینتار بانڈ کا کہنا ہے کہ کمیشن بہت پہلے ہی ان خطرات کی پیشگوئی کر چکا تھا کہ شام کے تنازع کے اثرات سرحد پار اس کے ہمسایہ ممالک پر پڑ سکتے ہیں۔
And that is very sadly being realized in reality today. We are possibly on the cusp of a regional war.
اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اسے ایک حقیقت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم تقریباً ایک علاقائی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور یہ ایک ایسا علاقائی جنگ ہے جس میں بہت سے انتہا پسند عناصر ملوث ہیں، جن کی بہت سے لوگ حمایت کر رہے ہیں، اور جس رفتار سے اسلحہ باہر سے آ رہا ہے اس سے حالات مزید بگڑ رہے ہیں۔ منتھاربن کا مزید کہنا ہے کہ جب شام کا تنازع شروع ہوا تو اس وقت اس کی نوعیت فرقہ وارانہ نہیں تھی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عناصر اس میں شامل ہوتے گئے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ 3000 سے زیادہ انٹرویو سے جو معلومات سامنے آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر پامالی ہوئی ہے۔ کمیشن کے سربراہ پولو پن ہیرو کا کہنا ہے کہ انہیں ہلاک ہونے والوں کی ایسی ہزاروں تصویریں موصول ہوئی ہیں جنہیں سرکاری ملٹری کے اڈوں میں ہلاک کیا گیا ہے اور ان کے جسموں پر تشدد کے نشانات واضح ہیں۔ رپورٹ میں اسکولوں اور ہسپتالوں کو تباہ کرنے اور رہائشی آبادی کو مسمار کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ کمیشن کے مطابق اس جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سیاسی حل ہے۔ تاہم تنازع میں ملوث تمام گروپوں کو خوش فہمی ہے کہ وہ آخر کار اس جنگ کو جیت جائیں گے، اور رپورٹ کے مطابق ان کی اس خوش فہمی سے تشدد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ باکوبا شہر کے جیل خانے پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 44 قیدی ہلاک ہو گئے۔ پیر کو دیر گئے اس حملے کی خبر منگل کے روز سامنے آئی، لیکن ان اطلاعات پر اختلاف ہے کہ قیدیوں کو سیکیورٹی عہدیداروں نے ہلاک کیا یا جنگجوؤں نے۔ مردہ خانے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں کے سر اور سینے پر قریب سے گولیاں مارے جانے کے زخم تھے۔ فرانس کے خبر رسائی ادارے نے وزیر اعظم نوری المالکی کے سیکیورٹی ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ باغیوں نے اس جیل پر حملہ کیا اور قیدیوں کو ہلاک کیا۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں نے جولائی کی حتمی تاریخ سے قبل کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے دوبارہ جوہری مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران کے جوہری توانائی کے پروگرام کو بند کرنا ہے۔ یہ مذاکرات منگل کے روز ویانا میں شروع ہوئے۔ گزشتہ ماہ اسی گروپ کے ساتھ مذاکرات مجوزہ معاہدے کی تفصیلات پر تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ امریکہ اور ایران کے حکام نے گزشتہ ہفتے علیحدہ ملاقاتیں کی، لیکن زیادہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ منگل کے روز برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ کا یہ فیصلہ اس بات کا مظہر ہے کہ مغرب ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید استوار کرنے کا خواہش مند ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار الپسین کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے۔
برطانوی وزیر خارجہ ویلیم ہیگ نے پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا ہے۔
We will be reopening our embassy in Tehran. Initially, this will be with a small diplomatic team.
ہم تہران میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولیں گے۔ آغاز میں یہ مختصر سفارتی ٹیم پر مشتمل ہوگا، لیکن یہ ایران کے ساتھ ہمارے مشترکہ تعلقات میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ مسٹر ہیگ کا کہنا تھا کہ ایران بھی ممکنہ طور پر لندن میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولے گا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ برطانیہ اپنے سفارتی رابطوں کی مدد سے ایران پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ فرقہ پرست گروپوں کی حمایت بند کر دے۔ اس کا اشارہ بظاہر عراق کی جانب تھا، جہاں ایران شیعہ حکومت کی حمایت کرتا ہے، جبکہ مغرب پر ایران الزام لگاتا ہے کہ اس کا سنی گروپوں کے ساتھ گڑھ جوڑ ہے اور سنی عسکریت پسند گروپوں کی حمایت کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک گروپ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اور لیوانٹ ہے، جس نے گزشتہ ہفتے عراق کے کئی شہروں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس صورتحال میں ایران توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یاہو نیوز پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اس سے متعلق اپنے ایک بیان میں کہا،
We're open to discussions if there's something constructive that can be contributed by Iran.
ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایران ایسا کچھ کرنا چاہتا ہے جو تعمیری ہو یا جس سے عراق کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام ہو اور وہاں اصلاحات لانے کی صلاحیت ہو، تو مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ میپل کارڈ رسک اسسمنٹ فرم سے وابستہ تجزیہ کار تورب جان سولویدت کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی ایران کے بارے میں سوچ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عراق میں سنی عسکریت پسندوں کی کامیابی سے متعلق کتنی تشویش رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں قابل توجہ خطرات ہیں۔ آپ ایک ایسی صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں جہاں سویلین آبادی ان حملوں میں ہلاک ہو سکتی ہے جو یا تو ایران کی حمایت والی ملیشیا یا حتیٰ کہ پاسداران انقلاب کی فورسز کرتی ہیں۔ فرقہ وارانہ کشیدگی کے ماحول میں اس طرح کی صورتحال مزید بدتر ہو سکتی ہے۔ امریکی اور برطانوی حکام نے کہا ہے کہ وہ ایران پر زور دیں گے کہ وہ اس کے برعکس اپنے عراقی اتحادیوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ فرقہ پرست سوچ میں تبدیلی لا کر اعتدال پسندی کی راہ اختیار کریں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق میں صورتحال بدستور سنگین ہے، اور امریکہ نے بھی وہاں موجود اپنے سفارتی عملے کے تحفظ کے لیے کچھ فوجی وہاں بھیج دیے ہیں۔ خبروں کے مطابق ایران کے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے کا بھی امکان ہے۔ ایران کی موجودہ صورتحال مشرق وسطی خطے کے لیے کس حد تک خطرناک ہے اور آئندہ دنوں میں اس کے اثرات کیا رہیں گے؟ پروگرام آج کے موضوع میں میزبان بہجت جیلانی نے ڈاکٹر زبیر اقبال اور منظر وسیم سے اس معاملے پر رائے حاصل کی۔ ڈاکٹر زبیر اقبال نے موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کچھ یوں کہا۔
دیکھیے، یہ جو اس وقت جو عراق میں ہو رہا ہے اس کی بنیاد کوئی آج سے 3 سال پہلے لگائی گئی تھی، بلکہ 4 سال پہلے، کیونکہ جو نئی گورنمنٹ آئی تھی وہ ایک زمانے میں کنسنسس گورنمنٹ ہوتی تھی، اس کے بعد وہ میجوریٹیرین گورنمنٹ بن گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایتھنک بیسس پہ جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے مائنورٹیز کو ایکسکلوڈ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مائنورٹیز میں بڑی حد تک بے اطمینانی ہو گئی، اور اس بے اطمینانی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آئی سی ایس کے جو گروپ ہے جو کہ عراق سے سیریا چلا گیا تھا اور وہ واپس آ گیا ہے، اور وہ اسی نے یہ دوبارہ ایکشن لیا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت یہ حالات اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں ایکسٹرنل فورسز کا زیادہ اہمیت دی جائے یا ڈومیسٹک فورسز کو۔ جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں کانفلکٹ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ڈومیسٹک ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے، اس لیے اس کے فیصلے جو ہیں وہ ڈومیسٹک کرنے ہوں گے، اور جیسے کہ صدر اوباما نے فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی اور لوگوں نے بھی، مصوری نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھیے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک نیشنلسٹ قسم کی گورنمنٹ بنائی جائے جو کہ تمام گروپس کو ریپرزینٹ کرے، تاکہ ان کے جو جسٹیفائیڈ انٹرسٹ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تقویت پہنچ سکے۔ آیا یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ بہت عام سی بات آ جاتی ہے، کیونکہ اگر اس پہ جلدی فیصلے نہ کیے گئے تو پھر یقیناً قتل عام اور بڑھے گا، اور بڑی حد تک خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس میں شیعہ سنی ایک دوسرے کے خلاف دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔
منظر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بحران کو یہیں پر روکنے یا کنٹین کرنے کی صورت اس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟
جی، میرا الٹیمیٹلی لانگ اس پہ ہم سوچیں تو شاید یہ ایک اچھا سولوشن ہوگا، اور اگر یہ پیچھے کیا جاتا 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو شاید اس کا فائدہ ہوتا۔ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں جس سپیڈ سے یہ فورسز آگے بڑھ رہی ہیں اور کہتے ہیں بغداد کے ڈورز کو ناک کر رہی ہیں، تو اتنا ٹائم ہوگا نہیں کہ آپ کوئی بھی پولیٹیکل سولوشن اس طرح کا نکال سکیں اس کے لیے، کیونکہ یہ بہت روتھ لیس کلنگ مشین سی ایک بن گئی ہے جو کہ آگے کی طرف چلے جا رہی ہے، اور جو بھی رستے میں چیز آتی ہے اس کو ڈیمولش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں ڈیٹیل میں کہ کس طریقے سے انہوں نے فائنانسز ریز کیے ہیں، دے آر سٹنگ اوور، جو ایک انفارمیشن کچھ تھوڑی سی ملی ہے کہ $2 billion ان کے پاس کیش ہے، اور یہ جہاں سے بھی چاہیں گے سولجرز کو موو کر سکتے ہیں اور فائنانس کر سکتے ہیں اپنی وارز۔ ایمونیشن انہوں نے کافی کلیکٹ کر لی ہے، کچھ انہوں نے لیبیا سے لیا، پھر سیریا سے لیا، اور اب ان کو عراق کے اندر بھی کافی زیادہ ایمونیشن مل گیا ہے۔ فائٹرز ان کے پاس ہیں، جو رپورٹس ہیں عراقی انٹیلیجنس کی ان کے حساب سے تو 7,000 کے قریب تھے، لیکن پروبیبلٹی ہے کہ ان کے پاس 10,000 to 15,000 شاید سولجرز ہوں گے۔ اگر اتنے ریئل، وی کال اٹ کے ریئل فائٹنگ فورس اگر اتنی ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ لڑتے بہت ڈیڈیکیٹڈلی ہیں، تو ان کے لیے ان کو روکنا شاید بہت مشکل ہو جائے گا، انلیس کہ کوئی بہت ہی کوآرڈینیٹڈ، کوئکلی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیا جائے۔ اور بھی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہ ایران جو ہے وہ شیعہ کیونکہ کنٹری ہے، تو اگر وہ آ کے ہیلپ کرتا ہے تو ان کو اور فیول مل جاتا ہے سنی انسرجنٹس کو، کہ ایک ریزن مل جاتا ہے فائٹ کرنے کے لیے۔ امریکہ آتا ہے تو ان کو فائٹ کرنے کے لیے ایک اور ریزن مل جاتا ہے۔ تو اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ، اتنا اسٹریٹ نہیں ہے۔ اسٹاپ کرے گا تو کوئی سنی آرمی ہی آ کے اسٹاپ کر سکے گی۔
ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ شیعہ اور سنی گروہوں کے حوالے سے لڑے جانے والی اس لڑائی میں مرنے والے دونوں طرف سے ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیا سنی اور شیعہ اکثریت رکھنے والے اس ملک میں پس پردہ اس تنازع کے اندر کچھ دوسرے ملک اپنا سکور برابر کرنے کی کوشش کریں، پراکسی وارز جس کو کہتے ہیں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت نہ تو سنی نہ شیعہ اس مقام پہ ہیں کہ وہ یونائٹڈ ہوں۔ ایک سوچنا کہ یہ اس وقت بالکل شیعہ سنی قسم کا معاملہ بن گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ اس کو جلد از جلد اس مقام سے دور رکھنا ضروری ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس قسم کی کوآپریشن پیدا کی جائے جس کے تحت نئی لیڈرشپ آئے، اور جو نئی لیڈرشپ ہو وہ کمپرومائزز کرنے کے لیے تیار۔ ایسے معاملات میں عراق کو بہت خطرناک اثر پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اس لیے اس ریجنل پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہوگا امریکہ اور ایران اور دوسرے ممالک اس علاقے کے جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کے طریقے سے کمپرومائزز پیدا ہو سکیں۔
بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
لائف ان امریکہ کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. یہاں امریکہ میں دوسری عالمی جنگ کے بعد پیدا ہونے والے افراد کو بیبی بومرز کہتے ہیں. اس جنریشن کے پہلے گروپ کی عمر اس سال 65 برس ہو جائے گی اور آئندہ 10 برسوں میں 65 سال سے زائد عمر کے امریکیوں کی تعداد تقریباً 30% ہوگی. یہی وجہ ہے کہ امریکی ریٹیلرز ان لاکھوں معمر صارفین کی ضروریات کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو آنے والے عشروں میں ان کے اسٹوروں میں داخل ہوں گے. اب ذرا سوچئے کہ ایک ایسی سپر مارکیٹ ہے جس میں اشیاء صرف کی بھرمار ہے، بڑے سے اسٹور کے چمکتے ہوئے فرش ہیں. کیا اس ماحول میں کسی غلطی کا کچھ امکان نظر آتا ہے؟ ریٹیل اینتھروپولوجسٹ جارجن بینڈر اس کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ذرا اسٹور کے فرش پر غور کر لیجیے.
Retailers love shiny floors.
بینڈر کہتی ہیں کہ ریٹیلرز کو چمکتے دمکتے فرش پسند ہے، لیکن یہی چمکتے ہوئے فرش ایسے لوگوں کو خوف زدہ کر سکتے ہیں جو یہ سوچ کر گھبرا جاتے ہوں کہ ان پر کہیں ان کا پاؤں نہ پھسل جائے. پھر اس کے علاوہ مختلف قطاروں میں لگی ہوئی ضرورت کی چیزیں ہیں. ممکن ہے شیلف بہت اونچے ہوں یا پھر بہت نیچے. اب 65 برس سے زائد عمر کے افراد کے نصف تعداد ایسی ہے جنہیں کسی نہ کسی طرز کے ارتھرائٹس کی شکایت ہے. بعض نوجوانوں کو بھی یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے. اب یا اونچا شیلف ہو تو بھی ان کو پہنچنا مشکل ہے، یا پھر انہیں جھکنا ہو، دونوں طرح سے صورتحال دشوار ہو جاتی ہے. نیشنل ریٹیل فیڈریشن کا کہنا ہے کہ اس کے ارکان شاپنگ کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بینڈر اسی حوالے سے ایک ڈرگ سٹور کی چین پر ہونے والی تبدیلیوں کی طرف توجہ دلاتی ہیں. بینڈر کہتی ہیں کہ اس سٹور کی چین کے لوگ اپنے کاؤنٹرز کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں. اب نہ تو چیزیں بہت اونچی اور نہ ہی بہت نیچی رکھی ہیں، بلکہ فرش پر کارپیٹ بھی ڈالا جا رہا ہے. لیکن بینڈر کہتی ہیں کہ بیشتر ریٹیلرز ایکشن کے بجائے محض باتوں کا ہی سہارا لے رہے ہیں. نیو یارک میں رابرٹ اور رونی رابن 60 کے عشرے میں ہیں، ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں. وہ کچھ مسائل کے بارے میں اس طرح سے بتاتے ہیں. بعض اسٹورز کے آٹومیٹک دروازے ہیں، لیکن کئی اسٹورز کے نہیں ہوتے. ان کا کہنا ہے کہ ان دروازوں کو کھولنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہو کہ آپ ہرکلیس ہوں. رونی بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں لوگوں کی مدد کرنا پڑتی ہے کیونکہ وہ دروازے خود سے نہیں کھول سکتے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ابھی بھی اتنے صحت مند ہیں کہ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں. پھر کچھ سٹور ایسے بھی ہیں جہاں سٹورز کے پبلک ایڈریس سسٹم پر بلند و بالا اور شوخ میوزک سنائی دیتا ہے. باکر کہتی ہیں یہ موسیقی تو نوجوانوں کے لیے ہے. یہاں میں شاپنگ کے لیے آئی ہوں. ڈھول کی تھاپ اتنی بلند ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں غلط ماحول میں ہوں. بعض ایسے سٹورز بھی ہیں جہاں 55 برس کی عمر کے لوگوں کو سینئر ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، لیکن بیشتر لوگ اس سے خوش نہیں. ذرا سنیے گا. یہ خاتون بتاتی ہیں کہ وہ اسے سینئر ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. اب میری عمر 55 برس ہے، میں خود کو سینئر خیال نہیں کرتی، لیکن اگر ایسی رعایت کے لیے کچھ اور نام دیا جائے تو ممکن ہے کہ میں غور بھی کر لوں. تو جناب، یہ ہے امریکہ میں صارفین کی پسند اور ناپسند کا ایک جائزہ. آئندہ کچھ اور معلومات، کچھ اور تذکرہ لیے پھر حاضر ہوں گی. بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مصر کی فوج کے سابق سربراہ عبد الفتح السسی نے 8 جون کو مصر کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. مئی کے صدارتی انتخاب میں انہیں منتخب کیا گیا تھا. ایک سال سے کم عرصہ پہلے مصر کی فوج نے اس وقت کے صدر محمد مرسی کو معزول کر دیا تھا اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، کیونکہ مسٹر مرسی کے بڑھتے ہوئے آمرانہ طرز حکومت کے خلاف لاکھوں مصریوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج اور مظاہرے شروع کر رکھے تھے. پچھلے سال مصر میں اخوان المسلمین سمیت مرسی کے حامیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی. ان کے ساتھ ساتھ سیکولر سرگرم کارکنوں کو بھی قید کیا گیا اور انہیں سزائیں سنائی گئیں. وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ عبد الفتح السسی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے تاکہ مصر اور امریکہ کے مشترکہ مفاد کی روشنی میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دیا جائے. وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اس بات پر خوشی ہوئی ہے کہ مصر کے انتخابات میں بین الاقوامی مبصرین کو شرکت کا موقع فراہم کیا گیا. تاہم مبصرین کی اس رائے پر ہمیں تشویش ہے کہ انتخابات کے دوران سیاسی ماحول پر پابندیاں عائد تھیں. اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس نے اپنی اس تشویش کو دہرایا کہ مصر میں پرامن اجتماع، ایسوسی ایشن اور اظہار کی آزادی کو محدود رکھا گیا ہے۔ امریکہ نے مصر کی نئی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جملہ آزادیوں کو یقینی بنائے اور تمام مصریوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان میری ہارف نے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مصر مستحکم، سب کو ساتھ لے چلنے اور شہریوں پر مشتمل جمہوریت قائم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ میری ہارف نے کہا کہ جمہوریت صرف بیلٹ باکس کا نام نہیں ہے، یہ ایک طرز حکمرانی ہے، یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کے تحت سب کو ساتھ ملا کر چلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے مصر کی حکومت کیا قدم اٹھاتی ہے۔ مصر اور اس کے عوام نے انسانی احترام، انصاف، سیاسی اور اقتصادی مواقع کے مطالبات کا واضح طور پر اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ مصری عوام کی ان سیاسی خواہشات کی حمایت کرتا ہے اور وہ ان کے حصول کے لیے مصری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ مصر کی عوام ایسے مستقبل کے بجا طور پر مستحق ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کائنات کتنی وسیع ہے کوئی نہیں جانتا، اس میں کتنی دنیائیں، کتنی مخلوقات اور کتنی چیزیں ہیں کسی کو علم نہیں۔ بے پناہ ترقی کے باوجود ہماری معلومات سمندر کے مقابلے میں شاید ایک قطرے سے بھی کم ہیں۔ اربوں سال سے کوئی تو ہے جو کائنات کا پورا نظام انتہائی صحت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ ہم اور آپ اسے خدا کہتے ہیں جبکہ اکثر سائنسدان اسے توانائی کا نام دیتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات کی سب سے اہم توانائی کشش کی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو چاند ستاروں اور کہکشاؤں سے لے کر ایٹم کے اندر موجود الیکٹران اور اس کے مرکزی حصے کو جوڑے رکھتی ہے۔ کائنات کی ایک اور اہم توانائی برقی مقناطیسی لہریں ہیں، جس کی مختلف شکلیں، روشنی وغیرہ ہیں۔ توانائی کی ایک اور قسم ایٹم کے مرکزی حصے کو، جس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں، یکجا رکھتی ہے، اور کمزور اقسام میں ایٹم سے خارج ہونے والی تابکاری شمار کی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مادہ اور توانائی ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔ مثلا ہم جس طرح ایٹم کو توڑ کر جوہری توانائی حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح توانائی کو مادے میں بدل سکتے ہیں، کائنات میں ہر وقت یہ عمل کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے۔ شروع میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سب کچھ ایک خودکار طریقے سے ہو رہا ہے، نئی دنیایں بن رہی ہیں، پرانی دنیایں فنا ہو رہی ہیں، مگر 70 کے اشرے میں ایک سائنسدان پیٹر ہگز نے ایک نیا تصور پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ایک نادیدہ قوت کر رہی ہے، توانائی اس وقت تک مادے کی شکل اختیار نہیں کر سکتی جب تک اسے ایک نادیدہ قوت کی تائید حاصل نہ ہو۔ اس نامعلوم قوت کو پیٹر ہگز کے نام پر ہگز بوسن کہا جاتا ہے، لیکن بعد ازاں اسی موضوع پر ایک اور سائنسدان لیون لیڈرمن کی کتاب گاڈ پارٹیکل کے نام پر اس کا نام گاڈ پارٹیکل یا خدائی صفات کا ذرہ پڑ گیا۔ گاڈ پارٹیکل اس کائنات کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسی توانائی یا کشش موجود ہے جو چیزوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی حجم ہے، چاہے وہ ٹھوس، مایا یا گیس ہے، اس کے اندر گاڈ پارٹیکل موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا سب سے چھوٹا جزو ایٹم ہے۔ ایٹم کا سب سے چھوٹا حصہ الیکٹران ہے، جس کا ایک مخصوص حجم ہے جو اسے گاڈ پارٹیکل سے ملا ہے۔ ماہرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کائنات بنانے میں کسی ایسی چیز کا بھی کردار تھا جسے اب گاڈ پارٹیکل کا نام دیا جا رہا ہے۔ تاحال سائنسدانوں کو کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن ایسے شواہد ملے ہیں جن کی بنا پر سن 2012 کے آخر تک وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سائنسدان لیبورٹری میں کائنات کی تخلیق کا سرا ڈھونڈ پائیں گے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں اگلے سال کے آخر تک انتظار کرنا ہوگا، لیکن یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ سائنسدانوں کا گاڈ پارٹیکل کا نظریہ صوفیہ کے اس نظریے کے قریب تر ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو VOA، واشنگٹن۔
اور اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور ہمارے انجینئر تھے گریگ برنز. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہے, اور آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ, پی او باکس 1353, اسلام آباد. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.